ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا يشير إلى صدره ثلاث مرار بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وإرزه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ ایک حدیث ہے مسلم شریف کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرنے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان و اسلام کی جو دعوت لے کر دنیا میں تشریف لائے اس کے نتیجے میں آپ نے ایک معاشرہ اور ایک سماج تشکیل دیا اسلام اور ایمان کی بنیاد پر۔ آپ جس ماحول میں مبعوث ہوئے تھے، عربوں کا ماحول، وہاں ایک دوسرے کی مدد قبیلے اور خاندان کی بنیاد پر کی جاتی تھی کہ بھئی یہ میرے قبیلے کا ہے اس لیے میں اس کی مدد کروں گا، یہ نہیں دیکھوں گا کہ وہ حق پر ہے یا باطل پر ہے۔ ان کے یہاں ایک جملہ مشہور تھا، انصر اخاک ظالمن او مظلومن، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اور اسی بنیاد پر سارے معاملے وہاں چلتے تھے۔ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر جو ہے مسعود ثقفی، کون ہے؟ عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے، قریش کے نمائندے بن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بات چیت کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ بہت ساری باتیں کی تھی، ایک بات انہوں نے یوں کہی تھی کہ یہ جو آپ کے ساتھ مجھے نظر آ رہے ہیں مختلف خاندانوں کے لوگ، یہ جو مکس لوگ ہیں، کسی ایک خاندان سے اس کا تعلق نہیں ہے، مختلف جگہوں کے، مختلف خاندانوں کے۔ میں یوں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پر کوئی برا وقت آئے گا اور آپ کہیں جو ہے شکست کھا جائیں تو یہ سب آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں۔ وہ یہ بات انہوں نے اسی زمانہ جاہلیت کے اصول کی بنیاد پر کی تھی کہ ان میں سے کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا، سب آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اسی موقع پر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عروہ ابن مسعود کو تنبیہ کی تھی، امسس بذر اللات، لات کی شرمگاہ چوس، کیا ہم حضور کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ قصہ تو لمبا ہے۔ وہ میں نے جس دلیل کے لیے پیش کیا، میرا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں کسی کی مدد جو کی جاتی تھی وہ خاندان اور قبیلے کی بنیاد پر کی جاتی تھی. کسی دوسری جگہ کا رہنے والا اگر مکہ میں آ کر رہائش اختیار کرنا چاہتا تو جب تک کہ وہاں کے کسی قبیلے کے ساتھ وہ اپنا عقد حلف نہ کر لے, عقد موالات نہ کر لے, دوستی کا جو ہے اس کے ساتھ معاملہ نہ کر لے, وہاں تک وہ رہ نہیں سکتا تھا. اس لیے کہ کوئی بات پیش آ گئی تو کون ساتھ دے گا؟ تو جس کے ساتھ عقد موالات کیا ہے, عقد حلف کیا ہے, دوستی کا پیمان باندھا ہے, وہی اس کی مدد کرے گا. باہر کے لوگ جو آ کر کے رہتے تھے اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. آج کل بھی جیسے ہے نا, آپ کے لاجپور میں کوئی باہر کا آیا ہو تو وہوایو سے, وہوایو یعنی باہر سے آ کے وسواٹ کیا ہے, سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اس کی کوئی پوزیشن نہیں لاجپور میں, اس کی کوئی حیثیت نہیں. سبھی گاؤں میں جا کر کے دیکھ لو, سارے اس کی دو پیڑیاں یہاں ہو گئی, چار پیڑیاں ہو گئی تو بھی کوئی فرق نہیں. حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت ایک بڑی عجیب و غریب کتاب لکھی ہے. اس کے حاشیے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ بغداد میں ایک عالم کا انتقال ہو گیا, ان کا جنازہ تھا تو جنازے میں لوگ شریک ہوئے. وہ حقیقت میں اصل بغداد کے رہنے والے نہیں تھے, باہر سے آ کر کے رہے تھے, لیکن بڑی مدت ہو گئی تھی, کوئی ایک دو سال کی بات نہیں, پوری زندگی انہوں نے وہاں گزاری تھی. جب ان کا انتقال ہوا اور جنازہ چل رہا ہے, کسی نے کسی سے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا, ایک پردیسی کا جنازہ ہے. ان عالم کے بھائی بھی اس جنازے میں شریک تھے, انہوں نے یہ جواب سنا تو کہنے لگے کہ میرا بھائی اتنے سالوں سے یہاں رہتا تھا تو بھی وہ پردیسی بھائی کو دفن کر کے آنے کے بعد اپنا بستر باندھا اور کہ میں اس شہر میں نہیں رہ سکتا. آج ہمارا ماحول وہی ہے جاہلیت والا, عصبیت اتنی زوروں پر ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. جانتے ہیں کہ حق فلانے کے ساتھ ہے, لیکن چونکہ وہ اپنا نہیں ہے اس لیے اس کا ساتھ نہیں دینا ہے. اپنے آدمی کا ساتھ دو, عنصر اخا کا ظالمن او مظلومن, اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. یہ وہی جاہلیت والی ساری شکلیں ہمارے معاشرے میں گھر کر چکی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے سامنے یہ جملہ ارشاد فرمایا, انصر اخاک ظالمن او مظلومن, کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت فرمائی تھی اس تربیت کی وجہ سے آپ کی زبان مبارک سے جب یہ جملہ نکلا تو فوراً ایک آدمی آپ کو پوچھتا ہے, یا رسول اللہ انصره مظلوما کیف انصره ظالما, کہ اللہ کے رسول میں اپنی بھائی کی مدد اگر وہ مظلوم ہے تب تو کروں, بات ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ ظالم ہے تو کیسے مدد کروں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کی مدد کرنے کا طریقہ بتلایا, ان تمنعه عن الظلم, ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو. ظلم کر کے یہ اپنے پاؤں پر کلاڑا مار رہا ہے, اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے, تم اس کو روکو گے تو گویا اس کی بھلائی تم نے چاہی، تم نے مدد کی. بارہ میں جو بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اسلام اور ایمان کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک معاشرہ تشکیل دیا، انٹرنیشنل معاشرہ، بین الاقوامی معاشرہ، جس میں بنیاد قبیلوں پر نہیں، خاندانوں پر نہیں، بلکہ بنیاد کس پر؟ ایمان اور اسلام پر. یہ مومن ہے میرا بھائی، میں اس کی مدد کروں گا. یہ مسلمان ہے میرا بھائی ہے، میں اس کی مدد کروں گا. بنیاد اسلام اور ایمان. قرآن نے اعلان کر دیا انما المؤمنون اخوة، کہ مسلمان ایمان والے سب آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں. چنانچہ ایک مسلمان بھائی کے دوسرے مسلمان بھائی پر کیا حقوق ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مختلف ارشادات میں موقع بموقع لوگوں کو بتلائے. آپ احادیث کا ذخیرہ اٹھا کر کے دیکھیے، بہت سارے حقوق بعض روایتوں میں ہے کہ ایک مسلم کے دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حق ہیں. سلام کرے تو جواب دو، بیمار ہو تو اس کی خبر لو، انتقال کر جائے تو جنازے میں شرکت کرو. یہ سب اسی طرح کے اور ارشادات ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، جن میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر کیا حقوق ہیں وہ بتلائے. وہ اسی بنیاد پر کہ آپ نے زمانہ جاہلیت کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، قبائلی زندگی، خاندان اور قبیلے کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد، اس کو ختم کیا. اور اب مدد کی جائے گی کس کی بنیاد پر؟ ایمان اور اسلام کی بنیاد. لیکن اس میں بھی ناحق کا ساتھ نہیں دینا ہے، اس مدد میں بھی حق ہی کو سامنے رکھنا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے ارشاد کا مطلب سمجھایا اور آپ نے جواب میں فرمایا. بہرحال انہی ارشادات میں سے یہ ایک ارشاد ہے جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھا. مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اب اس اخوت اور بھائی چارگی والے اس بندھتو اور اس بدرہڈ کیا بولتے ہیں، بھائی چارہ، بدرہڈ کا تقاضا کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں. اس کے حق کیا ہے، اس کی وجہ سے ایک بھائی کو دوسرے بھائی کا کیا کیا خیال رکھنا ہے، وہ حضور فرماتے ہیں. پہلی بات فرمائی لا یظلمہ، پہلا کام تو یہ کہ خود وہ اپنے بھائی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا، اس کا کوئی حق نہیں مارے گا. یہ اب دیکھنا ہے، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، ہم نے آج تک اپنے مسلمان بھائی کے کتنے حقوق ضائع اور برباد کیے ہیں، مارے ہیں. ہر ایک اپنا جائزہ لے لیں. حضور فرماتے ہیں کہ اسلامی اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہ کرے، اس کا حق نہ مارے. دوسرا حق کیا بتلایا؟ ولا یخذلو، خود تو ظلم نہیں کرے گا، کوئی دوسرا اگر ظلم کر رہا ہے اور یہ موجود ہے، دیکھ رہا ہے کہ فلانا میرے مسلمان بھائی پر ظلم کر رہا ہے، تو اب مسلمان ہونے کے ناطے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مسلمان بھائی پر ہونے والے ظلم سے اس کو بچائے، اس کی مدد کرے، آنکھ پھیر کر کے وہاں سے بھاگ نہ جائے، اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے۔ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ آج ہم لوگوں کا مزاج کیا ہو گیا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ فلانے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم بھی محسوس کر رہے ہیں۔ اور ایک تو یہ کہ ہم میں طاقت نہ ہو تو بات دوسری ہے، ہم میں طاقت بھی ہے، ہم اس ظلم اور زیادتی کو جو ہمارے بھائی کے ساتھ کی جا رہی ہے، مسلمان بھائی کے ساتھ، ہمیں اللہ نے اتنی قوت دی ہے کہ ہم اس کو روک سکتے ہیں، پھر بھی روکتے نہیں ہیں۔ یہ اس سلسلے میں بھی ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں تو یہاں تک آیا، کسی مجلس میں کسی کی کوئی برائی ہو رہی ہے اور وہ برائی کرنے والا جھوٹی بات اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے، آپ وہاں موجود ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے یہ جو بات کر رہا ہے وہ کیا ہے، غلط ہے، الزام ہے، تو آپ کا فریضہ ہے کہ آپ فوراً منہ توڑ جواب دو اس کو، یہ کیا بولتا ہے تو، صحیح نہیں ہے۔ اپنے بھائی کا دفاع کرو، ڈیفینس کرو۔ آج اگر آپ نے ڈیفینس نہیں کیا اس کا تو حضور فرماتے ہیں کل کو قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ تو بہرحال ولا یخذلو، دوسرا حق یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے، اس کی ہر آڑے وقت میں کیا کرے، مدد کرے، ولا یحقرہ، اور اس کو حقیر نہ سمجھے، حقیر نہ سمجھے، اس کو تچھ نہ سمجھے۔ آج کیا ہو گیا، دو پیسے اگر میری جیب میں ہے نا، ان کے پاس میں دیکھتا ہوں کہ یہ پیسے والا نہیں ہے، تو محض اس بنیاد پر کہ مجھے اللہ نے دو پیسے دیے ہیں، ان کے ساتھ نعوذ باللہ میں کیا کرتا ہوں، حقارت کا سلوک کرتا ہوں۔ مجھے ذرا حسن اور جمال دے رکھا ہے اللہ نے، حالانکہ اس میں میرے کسی عمل کو دخل نہیں ہے۔ کیا میں نے یہ حسن و جمال خود کوشش کر کے حاصل کیا، اللہ نے دیا، وہ تو قدرتی چیز ہے۔ لیکن کوئی دوسرا جو ہے بدصورت ہے، اس کا چہرہ ذرا اچھا نہیں ہے، اس کی اس بدصورتی کی وجہ سے میں اس کو کیا سمجھ رہا ہوں، حقیق سمجھتا ہوں۔ مجھے اللہ نے دو رکعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، نماز پڑھتا ہوں۔ کوئی ایسا بندہ جو بے نمازی ہے، محض بے نمازی ہونے کی بنیاد پر میں اس کو حقیر سمجھتا ہوں۔ مجھے دو حرف اللہ نے سکھلائے ہیں، دو مسئلے جانتا ہوں، تو جو نہیں جانتا، جاہل ہے، جہالت کی وجہ سے میں اس کو کیا سمجھتا ہوں۔ بہت ساری شکلیں ہیں، یہ تو مثالیں دے رہا ہوں۔ کسی بنیاد، کسی بھی وجہ سے کسی بھی مسلمان کو غربت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، بد عملی کی وجہ سے، بدصورتی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھنے کی شریعت اجازت دیتی نہیں۔ لا یحقرہ، آپ کو اللہ نے اگر خوبصورتی دی ہے، آپ کو اللہ نے دو پیسے دیے ہیں، آپ دو مسئلے جانتے ہیں، علم دیا ہے آپ کو اللہ نے، جو ہے مقام دیا ہے، تو اس کا شکر ادا کیجئے، اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے دوسرے بندوں کو حقیر سمجھیں، اس کی اجازت نہیں، حرام ہے، حرام کسی کو حقیر سمجھنا۔ اور ہمارا حال تو ایسا ہو گیا کہ دو رکعت اگر پڑھ لی نا تو ہم یہ سمجھتے ہیں بس اس پورے لاجپور میں میرے جیسا بزرگ کوئی نہیں ہے، ہمارا نفس ہم کو جو ہے نا بہت ابھرتا ہے، شیطان آ کر کے پھنسا دیتا ہے. آج ایسے لوگ بے شمار ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. معاشرہ اس طرح مختلف شکلوں میں اللہ کے مختلف بندوں کو حقیر سمجھنے والوں کی تعداد بے انتہا ہے, اور یہ سب حرام ہے, حرام. حضور فرماتے لا یحقرو, ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نہیں سمجھے گا, یہ سمجھنا چاہیے. آگے کیا فرماتے ہیں, التقویٰ ہا ہونا. آپ راوی کہتے ہیں یشیر الی صدری ہا ہونا, تقویٰ یہاں ہے. جب آپ فرما رہے تھے تقویٰ یہاں ہے تو آپ اپنے دست مبارک سے اشارہ کر رہے تھے اپنے سینے مبارک کی طرف, اور یہ جملہ آپ نے تین مرتبہ فرمایا, تقویٰ یہاں ہے, تقویٰ یہاں ہے, تقویٰ یہاں ہے. یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی کے بھی باعزت ہونے کے ایک ہی سبب بتلا دیا. قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو, ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. چونکہ عربوں میں اپنے خاندان پر فخر اور غرور کا بہت مرض بہت زیادہ تھا, اس لیے خاص طور پر اس سبب کو یہاں مد نظر رکھا گیا کہ ہم نے بھئی سب کے ماں باپ ایک ہی ہیں. اصل ماں باپ کون ہیں؟ حضرت آدم اور حضرت حوا. دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں باری تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیا. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل, اور ہم نے تمہارے مختلف خاندان اور قبیلے بنائے. کائے کے لیے؟ فخر کرنے کے لیے نہیں. یہ صوفی خاندان کا ہے تو یوں کہے کہ میں بڑا ہوا ہوں, یہ بھولا ہے تو کہا میں بڑا ہوا ہوں, یہ کتراتا ہے تو کہا میں بڑا ہوا ہوں. نہیں, ہر ایک کا یہ تو خاندان کس کے لیے؟ قرآن کہتا ہے لتعارفوا, تاکہ پہچان. ایک نام کے بہت سارے آدمی ہیں, اشرف ہے, صوفی بھی ہے خاندان کا ہے, دوسرا اشرف بھی ہے بھولا خاندان کے اندر, تیسرا اشرف بھی ہے واڑی خاندان کے اندر. تو اب یہ خاندان کیوں بنائے؟ ایک نام کے کئی آدمی ہیں, ان کو لوگ پہچان سکیں. سمجھ آیا کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے یہ فخر کرنے کے لیے اللہ نے نہیں بنائے. فخر کس پر کرنا ہے, کون بڑا کون چھوٹا, آگے ایک اصول بتلا دیا اللہ تعالیٰ نے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے یہاں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے. کیا تقوی؟ تقوی یعنی اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا. جو جتنا زیادہ تقوی والا ہے اتنا ہی اللہ کے بارگاہ میں اتنا عزت والا. اسی کو حضور فرماتے ہیں یہ تم جو دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہو کس بنیاد پر؟ اللہ کے یہاں تو عزت کا یہ کیا ہے مدار؟ تقوی پر ہے. اور تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ میرے اور آپ کے پاس کوئی ایسا تھرمامیٹر نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم ناپ لیں کہ بھئی ان میں تقوی زیادہ ہے, ان میں کم ہے, ان میں کچھ اور ہے. نہیں, چہرہ دیکھ کے ہم پتا, کوئی دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا سائنس چاہے کتنی ترقی کر جائے قیامت تک تو بھی سائنس بھی کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں کر پائے گی جس کے ذریعے سے یہ معلوم کیا جا سکے کہ فلانے کے دل میں اتنا تقویٰ ہے اور فلانے کے دل میں اتنا تقویٰ. یہ تو کون جان سکتا ہے؟ اللہ. حضور بھی نہیں, حضور بھی نہیں. اندر کی دل کی بات ہے, اللہ ہی جانتے ہیں. یہ جو جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاؤنا التقوی، گویا آپ اس جملے کو فرما کر کے تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ تم اپنے بھائی کو جو حقیر سمجھ رہے ہو کس بنیاد پر، کس بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا اور عزت والا سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو بڑا اور عزت والا کون ہے؟ تقوی والا ہے. اور تقوی ایک ایسی صفت ہے جس کو اللہ کے علاوہ اور کوئی جان سکتا نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ آگے پھر حضور فرماتے ہیں بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، ایک آدمی کی برائی کے لیے، ایک آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھ لے، کیا یہ بیماری میرے اندر ہے؟ کیا میں کسی بھی مسلمان سب کو نہ سمجھتا ہو، ایک دو کو بھی؟ اور جن ایک دو کو حقیر سمجھ رہا ہے وہ کون ہیں؟ مسلمان ہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ اس کے برا ہونے کے لیے کافی ہے. سمجھایا کہ نہیں؟ تو ایک بحسب امرئ من الشر، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو کسی کو بھی حقیر نہ سمجھو، بالکل حقیر نہ سمجھو. شریعت کی اجازت میں چاہے کیسا ہی گیا گزرا ہمیں معلوم ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، شراب پیتا ہے، اس کے کرتوتوں کو تو ہم برا سمجھیں گے. نماز نہیں پڑھتا، یہ اس کا جو کرتوت ہے برا ہے. شراب پیتا ہے، اس کا یہ کرتوت برا ہے. زنا کرتا ہے، اس کا یہ کرتوت برا ہے. چوری کرتا ہے، اس کا یہ کرتوت برا ہے. لیکن ان کرتوتوں کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھنے کی شریعت ہمیں اجازت دیتی نہیں ہے. یاد رکھو، اس کے دل کی کیا کیفیت ہے میں اور آپ جانتے نہیں، میں اور آپ نہیں جانتے. اسی لیے اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی آدمی کسی کو کیا سمجھے؟ حقیر سمجھے. اور آگے فرماتے حضور کل المسلم علی المسلم حرام، پورا کا پورا مسلمان، اکھا کا اکھا مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام. ہر آدمی میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اس کی جان، دوسرا اس کا مال، تیسرا اس کی عزت اور آبرو. ہر شخصیت میں تین باتیں ہوتی ہیں. تو یہاں اکھا بول کر حضور فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام، پورا کا پورا مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے. دموہ و مالوہ و عرضہ، اس کی جان بھی. آپ بلا شرعی وجہ کے اس کو ایک چمٹا بھی بھر سکتے نہیں ہیں، ایک تماچا بھی مار نہیں سکتے ہیں، ایک مکہ بھی مار نہیں سکتے ہیں. جان، جان اس کی محفوظ ہے اللہ کی نگاہوں. مال بغیر کسی شرعی وجہ کے اس کی ایک پائی بھی آپ چھین سکتے نہیں ہیں. وعرضہ، اور اس کی عزت اور آبرو. بغیر شرعی وجہ کے اس کی برائی کرنا، غیبت کرنا، تہمت لگانا، بدنام کرنا، یہ سب کیا ہے؟ عزت اور آبرو. آج تو ایک مسلمان کی عزت و آبرو اتنی سستی ہو گئی اللہ کی پناہ کہ ہر شخص کوئی سوچتا نہیں ہے. بلکہ سب سے زیادہ آسان یہی ہے، ماننے جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ جو ہے آپ کو الٹ کر کے جواب دے، کسی کو تماشا مارا تو دو مکہ مارے گا آپ کو، وہاں تو ڈرے گا. لیکن یہاں اس کی برائی ہی کرنی جب ٹھہری تو وہاں کون اس کا دفاع کرنے والا ہے؟ تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ پورا پورا کا پورا مسلمان، یعنی اس کی ذات میں تین چیزیں ہیں، ایک تو اس کی جان، اس کا جسم، اس کو ذرا بھی کوئی تکلیف پہنچے ایسی بات ہم نہیں کر سکتے. جسمانی تکلیف یا ذہنی تکلیف, سمجھا ہے کہ نہیں؟ دوسرا اس کا مال, کوئی چھوٹی سی چیز بھی شرعی دلیل کے بغیر ہم اس کی نہیں لے سکتے, اور اس کی عزت اور آبرو. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. آگے اس میں مزید اور تفصیل کی گنجائش ہے, لیکن ہمارا وقت پورا ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق. دیکھو یہاں سے آج یہ لے کر کے جاؤ, طے کر لو کسی بھی مسلمان کی عزت پر میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا. آج کل کیا ہو گیا, واٹس ایپ پر آ گیا فلانا تو ہم بھی اس کو چلاتے ہیں, چلانا شروع کر دیتے ہیں. کوئی محقق جب تک کے بات ثابت نہ ہو شرعی دلیل, وہ بھی بلا ضرورت ثابت ہوتی ہو تو بھی شریعت بلا ضرورت اس کو آگے بڑھانے کی اجازت دیتی نہیں. تو بہرحال ہمیں اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. آج کل یہ بیماری اسلامی سماج میں, اسلامی معاشرے میں بہت عام ہو گئی. کیا عالم, کیا جاہل, کیا بڑا, کیا چھوٹا, ہر ایک اس میں مبتلا ہے. ہم سب کو ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچانے کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا, بعدد ما تحب و ترضا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ ہمیں, ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت, قوت, عافیت, سلامتی, دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دست نگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ, علوم نافعہ, اعمال صالحہ, اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. بڑے اخلاق, بڑے کردار و گفتار, بڑے عادات و اطوار, بری صحبتوں, بڑے ماحول کے بڑے اثرات اور بڑے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے دلوں کا سرور, ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شروع برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.